أعوذ بالله من الشيطان اللعين الحزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو واجبات نماز کے موضوع پر جاری تھی، اور گفتگو تکبیرۃ الاحرام کے مسائل پر ہو رہی ہے. واجبات نماز کی تعداد 11 ہے، 5 واجب رکنی ہیں اور 8 واجب غیر رکنی. یہ مل کر 13 ہوتے ہیں، لیکن واجبات نماز میں سے 2 ایسے واجب ہیں کہ جن کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں، جس کی تفصیل ابھی آتی ہے. واجبات رکنی میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، دو رکوع، دونوں سجدے اور 2 قیام شامل ہیں. ایک قیام تکبیرۃ الاحرام کی حالت میں اور ایک قیام رکوع سے مستقل. رکوع سے مستقل قیام، یعنی وہ قیام جس کے بعد رکوع ہوتا ہے، رکوع سے پہلے والا قیام، یہ واجبات رکنی کے اندر شامل ہے. واجبات رکنی کی تعریف تو بہرحال آپ میں سے ہر ایک واقف ہے کہ جس کو کم کرنے سے، زیادہ کرنے سے یا چھوڑ دینے سے نماز باطل ہے، چاہے جان بوجھ کر ایسا کام کیا جائے یا بھولے. لیکن ایک واجب رکنی ایسا ہے کہ جو اس تعریف سے نکل گیا، آقا کل کے نصیب سے. تکبیرۃ الاحرام ایک ایسا واجب رکنی ہے جو اگرچہ رکن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو بھولے سے زیادہ کر دیا جائے تب نماز باطل نہیں ہوتی. اگر اس کو بھولے سے زیادہ کر دیا جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. واجبات غیر رکنی 8 ہیں: قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، ایک سجدہ، اور وہ قیام کے جو رکوع کے بعد کیا جائے، اور وہ قیام کے جو سورہ پڑھنے کی حالت میں ہو. یہ 8 واجبات غیر رکنی ہیں. وعلیکم السلام. کہ اگر ان کو جان بوجھ کر عمدن زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہے، اور اگر یہ کام بھولے سے ہو، چاہے زیادہ کریں یا کم کر دیں یا چھوڑ دیں، تو نماز بالکل صحیح. پہلا واجب یعنی نیت، اس کے مسائل تفصیل سے گزشتہ نشست میں زیر بحث آئے تھے کہ نیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس نیت پر شروع سے آخر تک باقی رہنا ضروری ہے. اگر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تو وہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی باطل ہے. چاہے لوگوں کو دکھانا شروع سے ارادہ ہو یا نماز کے بیچ میں آ جائے، پوری نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے یا نماز کا کوئی بھی حصہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے، بہرحال ہر صورت میں نماز باطل ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، اس کے باوجود نہ نماز باطل ہے اور نہ وہ فعل حرام ہے. وہ مقام ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ وہ بے نمازی ہے، یا کسی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ وہ خمس نہیں نکالتا، یا یہ الزام لگ جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہ نماز پڑھے صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، رفع تہمت کے لیے، الزام کو ہٹانے کے لیے، اس حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی اگرچہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہ باطل ہے اور نہ یہ فعل حرام ہے. نیت میں یہ مسئلہ ہے کہ شروع سے آخر تک نیت پر باقی رہنا واجب ہے, لیکن چار یا پانچ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آپ اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں. دو مقامات پر نیت بدلنا واجب ہے اور تین مقامات پر نیت کا بدلنا جائز, جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اگر انسان نماز عصر شروع کر دے بغیر ظہر پڑھے ہوئے تو واجب ہے کہ جس وقت بھی اس کو خیال آ جائے نماز کے بیچ میں فوراً نیت کو تبدیل کر دے, نیت کا تبدیل کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر بغیر مغرب کی نماز کے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دے تب بھی واجب ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف واپس چلا جائے. یہی مسئلہ قضا نماز کہ ظہرین کی نماز آپ پر قضا تھی, چاہے کل کی ہو, پرسوں کی ہو, ایک مہینے پہلے کی ہو, ایک سال پہلے کی ہو, دس سال پہلے کی, ظہرین کی نماز قضا تھی یا مغربین کی نماز قضا تھی, آپ ظہر پڑھنے سے پہلے عصر کی نماز میں مجبور ہو, واجب ہے کہ اپنی نیت کو بدل دیں ظہر کی طرح. تو یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں پر ظہر سے پہلے عصر شروع کر دی جائے یا مغرب سے پہلے عشاء شروع کر دی جائے, ادا نماز ہو تب بھی اور قضا نماز ہو تب بھی نیت کا بدلنا واجب ہے. اگر نیت نہ بدلی تو نماز باطل ہے آپ کی اور گناہ آپ کو الگ ملے. تیسرا مقام کہ جہاں پر نیت بدلی جا سکتی ہے لیکن نیت کا بدلنا جائز, وہ یہ ہے کہ آپ نے قضا نماز شروع کی اور پتا چلا کہ اس سے پہلے کی ایک قضا اور میرے اوپر باقی ہے. مثلا آپ نماز مغرب قضا پڑھ رہے ہیں, اختیار ہے آپ کو, آپ کو پتا چلا کہ صبح کی نماز بھی میرے اوپر قضا ہے کہ جو مغرب سے پہلے قضا ہوئی, اس صورت میں آپ کو اختیار ہے چاہے مغرب کی نماز کو پڑھتے رہیے یا آپ مغرب کی نماز سے بدل کر صبح کی نماز میں چلے جائیے. اور یہی مسئلہ اس وقت کہ آپ ادا نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر کی نماز آپ نے شروع کی کہ بیچ نماز میں یاد آئیے کہ آج صبح کی نماز بھی میں نے قضا کی, اس صورت میں آپ کو اختیار ہے چاہے ظہر کی نماز پڑھتے رہیے یا صبح کی نماز کی طرف واپس چلے جائیے. اور آخری مقام ایسا ہے کہ آپ نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں, مثلا مغربین کی نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی عشاء کے لیے, اگرچہ یہ مسئلہ صرف مغرب اور عشاء کا نہیں بلکہ کلیہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں, یا نماز نافلہ کا مسئلہ چھوڑیے کوئی دوسری واجب نماز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ مسجد میں گئے, آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹائم ہے ابھی مغرب کے وقت میں, آپ نے سوچا کہ قضا نماز شروع کر دیں, یا آپ مسجد میں گئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ ظہر کی نماز ختم ہو چکی ہے, آپ نے سوچا کہ ابھی میں ظہر کی نماز پہلے پڑھ لوں پھر عصر کی نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ, اتفاق سے آپ نماز کے بیچ میں تھے کہ جماعت شروع ہو گئی. تو اگر کوئی شخص ایک واجب نماز پڑھ رہا ہے اور اسی اثنا میں اسی دوران میں جماعت قائم ہو جائے تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے چاہے اپنی واجب نماز پڑھتے رہیے, آپ سے جماعت چھوٹ جائے گی, اس کا ثواب نکل جائے گا آپ کے, لیکن کوئی گناہ نہیں. اور یہ بھی اختیار ہے کہ اگر ابھی محل باقی تو آپ اپنی واجب نماز کی نیت کو بدل دیں نافلہ کی طرف, مثلا نماز ظہر پڑھ رہے تھے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اس کو دو رکعت نماز مستحب بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد نماز نافلہ ہے دو رکعت پر ختم ہو جائے گی, ختم کر کے جماعت کے ساتھ آ کر مل جائے گی. لیکن بہرحال نماز توڑنے کا اختیار آپ کو کسی حالت میں نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں جماعت قائم ہو گئی اس نماز کو توڑو اور جماعت کے ساتھ مل جاؤ اس کا ثواب ملے گا, یہ گناہ ہے اور اس کا آپ کو گناہ ملے گا. طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نیت کو بدل دیں نافلہ کی طرف, نافلہ کو مکمل کریں اور اس کے بعد جماعت میں آ کر شامل ہو جائیں. تکبیرۃ الاحرام, واجبات نماز میں سے دوسرا واجب تکبیرۃ الاحرام ہے, جس کا مسئلہ ابھی گزرا کہ تکبیرۃ الاحرام اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے یا زیادہ کیا جائے نماز باطل ہے، لیکن بھولے سے زیادہ کرنے سے آقا خمینی کے نزدیک باطل نہیں ہے، آقا خمینی کے نزدیک باطل ہے. تکبیرۃ الاحرام جب انسان کہے تو اس کے ساتھ ساتھ تین شرطیں، تکبیرۃ الاحرام کے کہتے وقت تین شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح عربی میں کہی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام جس وقت کہی جائے اس وقت انسان کھڑا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کہی جائے اس وقت انسان کا جسم بھی پرسکون ہو. پہلی شرط کہ جس وقت انسان تکبیرۃ الاحرام کہے تو صحیح عربی میں کہے، اگر غلط عربی میں کہا یا کسی اور زبان میں کہہ دیا تو نماز باطل ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام کو صحیح عربی میں نہیں کہہ سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہنا، یا وقت بہت کم ہے نماز کا، یا وہ سیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ صحیح عربی وہ بول سکے، اس صورت میں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ غلط عربی میں اس کو پڑھے. غلط عربی میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس صورت میں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس زبان میں دل چاہے تکبیرۃ الاحرام کہے. لیکن اس کے علاوہ وہ آدمی جو پڑھ سکتا ہے اور غلط عربی میں پڑھے، اس کی تکبیرۃ الاحرام باطل ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز بھی باطل ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کہی جائے انسان کھڑا، بیٹھنے کی حالت میں سوائے مجبوری کے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی جا سکتی. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت میں بھی شامل ہونا چاہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت وہ کھڑا رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کا اللہ اکبر کہے اس سے پہلے کچھ دیر کھڑا رہے، پہلے کھڑا رہے تکبیرۃ الاحرام کہے، اس کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کھڑا رہے تاکہ یقین ہو جائے کہ پوری تکبیرۃ الاحرام حالت قیام میں آ گئی. اور اگر کوئی شخص جلدی جلدی جماعت میں آیا، امام جماعت کو رکوع میں دیکھا، اسی جلدی کی حالت میں اس نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، کھڑا ہوا لیکن پوری تکبیرۃ الاحرام کے الف اللہ کے الف سے اکبر کے رے تک نہ کھڑا رہا، اس صورت میں اس کی نماز باطل. تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت تکبیرۃ الاحرام کہے اس وقت انسان بالکل پرسکون. ایک تو ہے کھڑا ہونا بیٹھنے کے مقابلے میں، ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور ایک ہے پرسکون ہونا، کھڑا ہے لیکن پرسکون نہیں ہے، ایک طرف جھکا ہوا ہے یا آگے پیچھے ہو رہا ہے یا ہل رہا ہے. تو کھڑا ہونا بھی ضروری ہے اور پرسکون ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کھڑا ہونا رکن ہے اور پرسکون ہونا واجب ہے. اگر کھڑا ہونا بھول گیا انسان، بھولے سے بھی اس نے بیٹھ کر نماز تکبیرۃ الاحرام کہہ لی، نماز باطل ہے، لیکن پرسکون رہنا واجب ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص حرکت کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہے تو نماز باطل ہے، لیکن بھولے سے، غلط فہمی سے یا دھیان نہ دینے کی وجہ سے حرکت کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہہ لی، تو کیونکہ تکبیرۃ الاحرام پرسکون حالت میں کہنا واجب ہے، رکن نہیں ہے، اور واجب ہوا ہے کہ بھولے سے چھوڑا جا سکتا، اس لیے ایسے شخص کی نماز صحیح. تو کھڑا ہونا، کھڑا ہونا تو ضروری ہے، لیکن پرسکون ہونا اس وقت ضروری ہے کہ جب انسان کے ذہن میں خیال آ جائے. اگر جان بوجھ کر حرکت کر لے تو نماز باطل ہے، بھولے سے حرکت ہو جائے تو نماز باطل نہیں. تکبیرۃ الاحرام کے سلسلے کا مسئلہ کہ اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح عربی میں کہا یا غلط عربی میں، پتہ نہیں میں نے اس کو سیدھے کھڑے ہو کر کہا یا میں ٹیڑھا تھا، پتہ نہیں میں ہل رہا تھا یا ہل نہیں رہا تھا، تکبیرۃ الاحرام کہا اور اس کے بعد یہ خیال پیدا ہو، چاہے فوراً پیدا ہو جائے، ادھر اللہ اکبر رے زبان سے نکلا، ادھر یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میں ہلا تھا یا نہیں ہلا تھا، اپنے شک کی طرف، اپنے خیال کی طرف کوئی توجہ نہ دے اور نماز کو جاری رکھے. اور اگر کبھی اس کو یہ شک ہو جائے، ابھی کھڑا ہوا ہے، شک ہو جائے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی، نماز اگر اس نے نماز شروع کر دی، بسم اللہ کا بے اس کی زبان سے نکل گیا اور شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اللہ اکبر کہا تھا یا نہیں کہا، اپنے شک کی طرف کوئی توجہ نہ دے، اور اگر ابھی بسم اللہ کی بے بھی شروع نہیں کی اور کھڑا ہوا شک کر رہا ہے تو واجب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہے. تکبیرۃ الاحرام کے تین واجبات ہیں: صحیح عربی میں کہنا، کھڑے ہو کر کہنا، اور پرسکون ہو کر کہنا. اور کچھ مستحبات ہیں تکبیرۃ الاحرام کے، جن کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری ہے. ایک تو اس لیے کہ مستحب پر عمل کریں گے تو ثواب ہے، اور دوسرا اس لیے کہ مستحب اور واجب کا فرق معلوم ہوتا چلا گیا. مثلا یہ پہلی چیز، آپ لوگوں کو تو علم میں ہے لیکن اکثر لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، کان تک، چہرے تک یا گردن تک ہاتھوں کو لانا. مستحب ہے ایسا کرنا کہ دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، بالکل انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور کانوں تک لایا جائے. تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت، اللہ اکبر کہتے وقت یہ عمل کرنا مستحب، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو نہ گناہ ہے اور نہ نماز میں کوئی خلل واقع ہوا. لیکن کچھ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام میں بھی اور پوری نماز میں ہر جگہ جہاں پر ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب. دوسرا مستحب یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد ایک معروف دعا ہے، یا محسن قد عطا کا، وہ دعا کتابوں میں موجود ہے، حافظ کا طویل دعا، اس کا پڑھنا مستحب. تیسری یہ چیز مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ چھ تکبیروں کو ملا کر سات تکبیریں کہی جائیں. اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام سمجھے یا آخری والی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام سمجھے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ شروع کی چھ تکبیروں کو مستحب سمجھیے اور آخری تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام سمجھیے. لیکن یہ سات کا عدد واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور پانچ بھی کہی جا سکتی ہیں، تین بھی کہی جا سکتی ہیں، ایک بھی کہی جا سکتی ہیں. کہ جیسے مسئلہ گزشتہ گزرا تھا کہ ہمیشہ اور نمبر میں ہونا چاہیے، سا آداد، ایک تین پانچ سات، ایک واجب، تین دفعہ کہیے مستحب، پانچ دفعہ کہیے زیادہ مستحب، سات دفعہ کہیے اور زیادہ مستحب. پے در پے بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، سات مرتبہ سات اللہ اکبر کہہ دیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ ایک ساتھ کہیے، اس کے بعد ایک دعا پڑھیے جو کتابوں میں، پھر دو مرتبہ کہیے، پھر ایک دعا پڑھیے، پھر دو مرتبہ کہیے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر اپنی نماز شروع کر دیجیے. اب مسئلہ تکبیرۃ الاحرام کا بھی، سورہ حمد پڑھنے کا بھی، تمام سورے پڑھنے کا، اور ہر ذکر پڑھنے کا. نماز میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں واجب، ان کو اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے کہ انسان خود اس کو سن سکے، چاہے بلند آواز سے پڑھ رہا ہو مغرب کی نماز ہو، یا آہستہ سے پڑھ رہا ہو ظہر کی نماز، لیکن اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو خود سن سکیں. ظہر کی نماز میں بھی اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ خود سن سکیں، لیکن آپ کی آواز نہیں نکلنا چاہیے. آہستہ آہستہ پڑھیں بغیر آواز کو نکالے ہوئے، لیکن خود آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، جس کا پریکٹیکل ہو جائے گا مسائل خیرات. اور اگر اتنی زور سے نہ پڑھا گیا، اس طریقے سے نہ پڑھا گیا، تو پھر سورت نے اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز باقی، اور گولے سے چھوڑ دیا تو واجبات چھوڑے، واجبات ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر شور و غل ہو، فرض کیجیے شور زیادہ ہو رہا ہے، ٹریفک کا، لوگوں کا، یا کسی اور چیز کا، یا امام جماعت کی آواز بلند ہے، آپ بھی اپنا ذکر پڑھ رہے ہیں رکوع، شور وغیرہ کی وجہ سے آپ کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، تب بھی معیار یہ ہے، اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی. تیسری چیز واجبات نماز میں قیام. قیام ابھی ابھی گزرا کہ قیام کی دو قسمیں ہیں ہماری شریعت میں، ایک قیام رکن ہے، ایک قیام واجب ہے، واجب غیر رکن. رکن دو قیام ہے اور واجب بھی دو قیام ہے. رکوع سے پہلے والا قیام رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام کا قیام رکن ہے. رکوع کے بعد والا قیام واجب ہے، سورہ حمد، دوسرا سورہ اور تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت کا قیام واجب ہے غیر رکن. اسی کے مطابق مسئلے بدلیں گے، اگر رکن والا قیام چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے، غیر رکن والا قیام چھوٹ جائے بھولے سے ہو تو نماز صحیح ہے، جان بوجھ کر ہو تو نماز باطل ہے. قیام متصل پر ہوتی، یہ قیام وہ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ وہ قیام ہے جس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں. عام حالتوں میں اس قیام کو ہر شخص حاصل کر لیتا ہے. دوسرا سورہ آپ نے ختم کیا, جیسے ہی دوسرا سورہ ختم ہو ویسے ہی تھوڑی دیر, چند سیکنڈ, 10 یا 12 سیکنڈ, 15 یا 20 سیکنڈ کھڑے رہنا واجب ہے, اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. اگر دوسرا سورہ ختم کر کے ہی آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز باطل ہے, کیونکہ قیام متصل برکو چھوٹ گیا. لیکن عام طور پر ہر شخص اس کو انجام دیتا ہے, کیونکہ اگر آپ سورہ ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں گے تو قیام متصل برکو آپ کو مل جائے گا. اس طرح تشریف لے آئیے, کہیں جگہ نکلا ہے. پر وہ حضرات جن کی یہ عادت ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں, ان کو تو یہ قیام مل جاتا ہے, لیکن اس کا مسئلہ عموماً اس وقت میں جاتا ہے. یہ بہت دیکھا گیا ہے اور ہر جگہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, خاص طور پر جماعت میں, کہ اگر فرض کیجئے کبھی کبھار ایسا ہوا قنوت پڑھنے کے بعد زیادہ پیش آتا ہے کہ قنوت پڑھنے کے بعد یا سورہ پڑھنے کے بعد جماعت رکوع میں گئی, ایک شخص بھولے سے غلط فہمی کی وجہ سے بجائے رکوع کے ڈائریکٹ سیدھے میں چلا گیا, یا گھر میں نماز پڑھتے وقت ہم جو پڑھا دوسرا سورہ پڑھا بجائے رکوع کے سیدھے میں چلا گیا. جیسے ہی سیدھے میں جا رہا تھا اس نے دوسروں کو دیکھا, جب اس کو خود خیال آ گیا کہ میں نے ابھی رکوع انجام نہیں دیا, تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اسی جھکنے کی حالت میں تھوڑا بلند ہو کر رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے, سجدے کی حالت سے رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے. اس شخص کی نماز بالکل غلط ہے, چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا فرادہ نماز پڑھ رہا ہو, کیونکہ اس کا قیام متصل پر رکوع چھوٹ گیا. بلکہ ایسا آدمی جو سورہ پڑھ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا, ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا, سجدے میں جاتے جاتے ہاتھ اس نے رکھے, پیشانی رکھنے والا تھا کہ خیال آ گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو کر رکوع کرے, لیکن واجب ہے کہ پہلے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے, اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائے. یہ اختیار نہیں ہے کہ جو جھکا ہوا ہے تو اسی طرح جھکے جھکے تھوڑا سا اٹھے اور اٹھنے کے بعد رکوع کی پوزیشن میں آ جائے, کیونکہ اگر اسی سجدے میں سے رکوع میں آ جائے گا تو رکوع تو اس کو مل گیا لیکن قیام متصل پر رکوع سے چھوٹ گیا. تو واجب ہے کہ پہلے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے تاکہ قیام مل جائے, اس کے بعد رکوع میں چلا جائے. تو عام طور پر نمازوں میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, لیکن اس وقت آتا ہے کہ جب انسان سورہ ختم کر کے ڈائریکٹ سجدے میں جا رہا ہو, یا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار. یہاں تو خیر پیش نہیں آتا کیونکہ ہمارے یہاں نماز ذرا دوسرے طریقے سے پڑھی جاتی ہے. فرض پر سے آپ سورہ ختم کر چکے, زمین پر کوئی چیز گر گئی, آپ نے اس کو اٹھانا چاہا, کاغذ گر گیا اس کو اٹھانا چاہا آپ نے, کوئی جانور وغیرہ آ رہا تھا اس طرف آپ نے اس کو مارنا چاہا, بھگا دیا مار کر, اختیار حالت نماز میں آپ کر سکتے ہیں یہ سب. سورہ ختم کر کے آپ جھکے تاکہ اس جانور کو ماریں, جب سورہ ختم کر کے اٹھیں تاکہ آپ کی جیب کے جو پیسے گر گئے ہیں ان کو اٹھائیں, عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے, یا جو کاغذ وغیرہ کوئی گر گیا ہے اس کو آپ وہاں سے ہٹائیں. اب جھکے آپ, جھکنے کے بعد اگر آپ اسی طریقے سے رکوع میں آ گئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ سورہ میں ختم کر چکا تھا اب رکوع مجھ کو پڑھنا تھا, تو نماز باقی, بلکہ واجب ہے کہ ایک مرتبہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے, اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے. تو خیر یہ قیام متصل پر رکوع, تو قیام نام ہے بالکل کھڑے ہونے کا, کھڑے ہونے کا نام قیام ہے, یہ ہے رکن, اور اس کا بجا لانا ضروری ہے. نہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑ سکتے ہیں, نہ بھولے سے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن قیام کی حالت میں جسم پرسکون ہو یا نہ ہو اس کا الگ مسئلہ ہے. قیام کی حالت میں تین چیزیں واجب ہیں. پہلی چیز یہ کہ انسان ہلے جلے نہیں, حرکت نہ کر رہا ہو. دوسری چیز یہ کہ کسی ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو, نہ دائیں طرف جھکا ہوا ہو نہ بائیں طرف جھکا ہوا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ کسی اور چیز پر ٹیک لگائے ہوئے نہ کھڑا ہو, کسی اور چیز کا سہارا لیے ہوئے نہ کھڑا ہو. شرط یہ صرف ذرا غور کیا جائے کہ کسی چیز کا سہارا لے کر نہ کھڑا ہو. سہارا لے کر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ آدمی گر جائے, مثلا انسان کے ہاتھ میں اگر عصا ہے لاٹھی ہے, اس کو وہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے اور عصا کو زمین پر ٹکا ہوئے ہے, لیکن سہارا نہیں لیے ہوئے ہے عصا پر. عصا کو ہٹا دیا جائے تب بھی وہ کھڑا رہے گا, نہ ہٹایا جائے تب بھی وہ کھڑا رہے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. مکروہ ہے لیکن کوئی حرج نہیں. اور ایک یہ ہے کہ پورا وزن عصا کے اوپر ڈال دے کہ عصا کو ہٹائیں اور وہ فوراً گر جائے, یہ جو ہے واجب کے خلاف ہے اور نماز انسان کی باطل ہو جائے. دیوار سے لگ کر کھڑا ہے انسان, چاہے پیٹ دیوار سے لگی ہو یا پہلو دیوار سے لگا ہو, اگر پورا وزن دیوار پر ڈالا ہوا ہے کہ اگر دیوار کو ہٹایا جائے تو انسان گر جائے, اس صورت میں نماز باطل ہے. اور اگر خالی کھڑا ہوا ہے کہ دیوار کو ہٹا دیں جب بھی وہ کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر, تو یہ مکروہ تو ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہے. تو قیام کی حالت میں تین چیزیں واجب ہیں, سیدھا کھڑا ہونا, دائیں بائیں نہ جھکے, پرسکون کھڑا ہونا, حرکت نہ کر رہا, کسی چیز کا سہارا نہ لیے. یہ تین چیزیں واجب ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ان تین چیزوں کا خیال نہ رکھا تو نماز باطل ہے, اور اگر بھولے سے ان کا خیال نہ رکھا تو نماز بالکل صحیح ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز کے بیچ میں اگر یاد آ گیا فوراً اپنی حالت پر آ جائے, مثلا اگر جھکا ہوا تھا بیچ نماز میں یاد آ گیا فوراً سیدھا ہو جائے, نماز اس کی بالکل صحیح ہے. تو کھڑا ہونا تو واجب ہے اور واجب رکنی ہے کچھ حالتوں میں, لیکن سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب رکنی نہیں ہے بلکہ واجب غیر رکنی ہے. اگر جان بوجھ کر کریں تو نماز باطل ہوتی ہے, بھولے سے کریں تو نماز باطل نہیں ہوتی. احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو دونوں پیروں کے اوپر کھڑا, ایک پیر اٹھا کر نماز پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر باطل. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا وزن جو ویٹ جو ہے وہ دونوں پیروں پر ہو, بلکہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک پیر کے اوپر پورا وزن ڈالیں, ایک پیر کو آرام سے رکھیں, نماز بالکل صحیح, لیکن پیر کو زمین سے اٹھا نہیں سکتے. اس کے بعد یہ مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے, اگر کہ آقائے خمینی کے نزدیک تو اس کی اجازت نہیں ہے اور آقائے خوئی کے نزدیک اس کی اجازت ہے. واجب جتنے ذکر ہیں پوری نماز میں, سورہ حنق, دوسرا سورہ, تسبیحات اربعہ, جتنے بھی واجب اذکار ہیں نماز میں, جتنے بھی واجب جملے ہیں نماز میں, وہ یہی تین ہیں, یا چوتھا رکوع کا ذکر, پانچواں سجدے کا ذکر, چھٹا تشہد اور ساتواں سلام. یہ سات جملے ہیں جو زبان سے بولنا واجب ہے. ان کو اگر حرکت کرتے ہوئے پڑھ لیا, جان بوجھ کر حرکت کرتے ہوئے پڑھ لیا, نماز فوراً باطل. بھولے سے اگر حرکت کرتے ہوئے پڑھ لیا تو آقا خوئی کے نزدیک نماز بالکل صحیح ہے, اور جتنا حصہ حرکت کرتے ہوئے پڑھا تھا اس کا بھی دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں. پورا سورہ حمد آپ حرکت کرتے ہوئے پڑھ گئے بھولے سے, سورہ حمد ختم کرتے ہی یہ یاد آیا, آقا خوئی کے نزدیک آپ کی نماز صحیح ہے, جتنا حصہ حرکت کرتے ہوئے پڑھا تھا وہ بھی صحیح, آقا خمینی کے نزدیک بھی نماز صحیح ہے, لیکن احتیاط مستحب یہ ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ سورہ حمد ایک مرتبہ دوبارہ آپ پڑھیں, اب بالکل سیدھے کھڑے ہو. فرق صرف یہ ہوا آقا خوئی اور خمینی میں کہ آقا خوئی کے نزدیک اور خمینی کے نزدیک نماز تو صحیح ہے اگر آپ نے حرکت کی حالت میں نماز کے ذکر پڑھے, لیکن آقا خمینی کے نزدیک جتنا حصہ حالت حرکت میں پڑھا اس کا دہرانا ضروری ہے, اور آقا خوئی کے نزدیک اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ آگے اپنی نماز کو جاری رکھیں بالکل سیدھے کھڑے ہو. جتنی مستحب چیزیں ہیں نماز میں, آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ سوائے ایک کی ان کو بھی حرکت کی حالت میں نہ پڑھا جائے, اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر حرکت کی حالت میں پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا, یہ تمام عام طور پر حرکت کی حالت میں پڑھے جاتے ہیں. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ مستحب چیزیں جو ہوں, یہ اللہ اکبر کا کہنا پوری نماز میں مستحب ہے, صرف پہلی مرتبہ واجب ہے, باقی تو مستحب ہے. یہ استغفر اللہ کہنا یا سمع اللہ کہنا رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ پہلے بالکل سیدھا، اس کے بعد کہو سمے اللہ. لیکن عام طور پر جلدی کی وجہ سے، بے خیالی کی وجہ سے حالت حرکت میں اس چیز کو پڑھا جاتا ہے. تو آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو بھی حرکت کی حالت میں نہ پڑھا جائے، سوائے ایک چیز، وہی بحول اللہ. اور آقا خوئی کے نزدیک مستحب جتنی چیزیں ہیں ان کو اگر حالت حرکت میں پڑھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے، لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو نماز باطل نہیں ہے، نماز بالکل صحیح ہے. باقی مسائل ان شاء اللہ آنے جانا چاہیے، اس میں ضرور بھیجے محمد والے. گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس سلسلے میں کہ زبانی مومن بننا تو بڑا آسان ہے، لیکن حقیقی مومن بننا، ایسا مومن بننا کہ جس کو امام اپنا مومن کہہ سکے، جس کو امام اپنی طرف منسوب کر سکے، یہ بہت مشکل ہے. اور اسی لیے اگر آپ ہمارے ذخیرہ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو پانچ یا جس کے اندر امام نے یہ کہا کہ ہماری محبت ہے، ہم کو مانو، ہماری معرفت حاصل کرو. بہت سنتے ہیں آپ معرفت امام ضروری ہے، فضائل کو اس لیے سنا جاتا ہے کہ معرفت میں اضافہ ہو. لیکن اگر آپ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں یا خود قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 10% آیات اور احادیث ایسی ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ ہماری معرفت حاصل کرو، ہمارے فضائل کا ذکر کرو. اکثر 80-90% روایات میں یہی تذکرہ ہے کہ عمل کرو، عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ. بغیر عمل کے کوئی بھی کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو امام سے منسوب کرے، اور خالی عمل کرنا کافی نہیں بلکہ صحیح عمل کرنا. ایک وہ قابل اعتراض جملہ کہ آپ حضرات یزید سے بدتر کیسے ہو گئے، سال میں کئی مقامات پر اس کی توجیہ پیش کر چکا ہوں، آج پھر اس سلسلے میں بات آ گئی رہیں گے. ایک طرف آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ایک آدمی غلط وضو کر رہا تو اس کو انتہائی صحیح طریقے سے، شائستہ طریقے سے روکا اور سمجھایا. وہ آدمی جو تھا وہ امام کا ماننے والا نہ تھا، اس کا جو تاریخ متفق ہے. بہرحال کون تھا اس کا نام لینا مناسب نہیں، اتنا یقینی ہے کہ وہ بہرحال شیعان امام میں سے نہیں تھا. امام نے اس کو انتہائی نرم طریقے سے موعظہ حسنہ کے ذریعے سے سمجھایا. امام نے اس کو موعظہ حسنہ سے سمجھایا، اور اس طریقے سے سمجھایا کہ جو سمجھانے کا طریقہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عیسیٰ ابن حماد، عیسیٰ ابن حماد کی کیا ہستی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں کہ جن پر امام کو فخر، اور 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اس دور میں کہ جب تبلیغ و تعلیم کا رواج بالکل کم تھا. امام کے کتنا قریب بیٹھتے ہوں گے اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 60 کتابیں ایسی تصنیف کی جو صرف اور صرف اقوال امام پر مشتمل. ایک مرتبہ امام کے سامنے نماز پڑھ اور غلط طریقے سے نماز پڑھی معروف واقعہ ہے. امام نے اس طریقے سے نہیں سمجھایا جس طریقے سے حسنین نے سمجھایا تھا کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں میری غلطی کو پکڑنا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری یہ غلطی ہے اس کو اس طریقے سے انجام دینا چاہیے، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ اے عیسیٰ اتنے افسوس کی بات ہے کہ 60 سال کا خدا کی عبادت کرتے رہے اور عبادت کا طریقہ سمجھ میں نہ آئے. ایک وہ جو دشمن امام ہے، یا کم از کم دوست امام تو نہیں ہے، محب امام تو نہیں ہے، امام کا چاہنے والا تو نہیں ہے، اس کو تو امام اتنے بہتر طریقے سے سمجھا رہا. اور ایک وہ شخص جو امام سے اتنا متصل ہے، امام سے اتنا قریب ہے، اور اس نے امام کی اتنی خدمت کی کہ امام فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اصحاب نہ ہوتے لن ہدم اساس النبوہ، تو اساس نبوت جو تھی منہدم ہو جاتی، آثار محمد و آل محمد اس دنیا سے ختم ہو جاتے. ایک طرف امام کو اتنا فخر اور دوسری طرف اس کو سمجھا رہے ہیں تو اتنی سختی سے سمجھا رہے ہیں. تو بنیادی وجہ وہی ہے کہ جس سے پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ تم جب اپنے آپ کو ہم سے منسوب کرتے ہو تو اب ہمارا دار و مدار، ہماری عزت کا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہو جاتا ہے. تم کو دیکھ کر دنیا والے ہمیں پہچانتے ہیں، اس لیے اگر اپنے آپ کو ہم سے منسوب کرنے کے بعد برا کام کرو گے، اس کے بعد غلط کام کرو گے، تو بدنامی تمہاری نہیں ہوتی ہماری ہوتی ہے، اس لیے ہم تم کو اتنی سختی سے ٹوکتے ہیں. اور جو ہم کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو ہم سے منسوب نہیں کرتا، وہ جیسا بھی کرے گا بہرحال دائرہ جو بدنامی کا ہے وہ اسی کے حد تک محدود رہے گا. تو بہت ضروری ہے ایک مومن کے لیے جب وہ اپنے آپ کو امام سے منسوب کر دے. اور یہ روایت اگرچہ اس سے پہلے کئی مقامات پر پڑھی ہے، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سنی ہے، لیکن غالباً یہاں نہیں پڑھی، اس لیے اس کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے فوراً بعد غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا تھا، چنانچہ امام کا زیادہ دار و مدار اسی چیز پر رہا کہ امام اگر پوشیدہ ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور پوشیدہ ہونے کے بعد امام کس طریقے سے امت کو فیض پہنچاتا رہتا ہے. یہی امام کا ماحصل رہا، اور احتجاج تبتی کے اندر بے شمار خطبات موجود ہیں امام کے صرف اسی موضوع پر کہ اگر امام غائب ہو جائے تو اس کے بعد اس دنیا کا انتظام کیسے چلتا رہے گا. تو اثنائے خطبے میں ایک مقام پر امام نے یہ روایت بیان کی، نقل بالمعنی ہے، الفاظ امام کے ہیں لیکن ایک دو جگہ ہو سکتا ہے تصرف ہوا ہو. تو نقل بالمعنی ہے کہ امام یازدہم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری امامت کا اعتقاد رکھتے ہو، اگر ہماری امامت کے معتقد ہو، تو اس صورت میں تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام زمانہ جو ہوتا ہے وہ اس زمین کے اوپر خدا کی طرف سے خلیفہ ہے، خدا کی طرف سے نائب ہے اور صاحب امر ہے، یعنی ہر کام اس زمین پر جو ہوگا وہ خدا کے حکم سے ہوگا، لیکن امام تک اس کی اطلاع آئے گی، امام کی اجازت کے بعد وہ کام اس زمین پر ہو سکے گا. چنانچہ اس زمین کا جتنا انتظام چلتا ہے سب کی اطلاع امام زمانہ کو ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ پہلے امام ہو یا دوسرے امام ہو یا تیسرے امام ہو، جن کی امامت کا زمانہ ہو. اس کے بعد امام یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ زمین کا انتظام سنبھالنے والے ہیں، اس لیے ہر 24 گھنٹے کے بعد، ایک دن کے بعد، روزانہ دن کے اختتام پر، اس دنیا میں 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کا ایک جائزہ، اس کی ایک رپورٹ مرتب کر کے امام تک پہنچائی جاتی ہے کہ یہ اس زمین میں یہ واقعات ہوئے، یہ سانحات ہوئے، یہ حادثات ہوئے، زمین والوں نے یہ کیا اور خدا کے حکم سے اس زمین پر یہ تبدیلی لائی گئی. مسلسل امام کے پاس یہ جائزہ پہنچتا رہتا. اب امام یازدہم یہ فرماتے ہیں کہ اے ہماری امامت کے اعتقاد رکھنے والوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ جب یہ جائزہ امام زمان کے پاس جاتا تو وہ سب سے پہلے اس جائزے کے اندر کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس جائزے کے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جس میں شیعوں کے نام شیعوں کے اعمال موجود ہوتے ہیں، کہ 24 گھنٹوں میں شیعوں نے کیا کیا تھا. اب اگر شیعوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، شیعوں کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بھی نیکی ہوتی ہے، صرف ایک نیکی ہوتی ہے، تو امام زمانہ خوش ہوتے ہیں. خوش ہونے کے بعد مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ بارہ الہ یہ میرے معتقد ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کر اور انہیں میرے راستے پر ثابت قدم رکھ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام کہ اگر 24 گھنٹوں ایک بھی نیکی کسی شیعہ کے نامۂ اعمال میں نہیں ہوتی تو امام غمگین ہوتی. اور روایت کے الفاظ کہ امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، امام روتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ بارہ الہ یہ میرے ماننے والے ہیں، انا بری منہم، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے دور ہوں، بارہ الہ انہیں اتنی توفیق عطا فرما کہ یا تو یہ میرے راستے پر چلیں یا اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرنا چھوڑ دیں. امام یزدہم کے الفاظ کہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارا اختیار ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک نیکی کرو، ایک نیکی، یہی ایک نیکی امام کو خوش کر سکتی ہے. اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے اپنے امام زمانہ کو خوش کرو، چاہے اپنے امام زمانہ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو اپنے امام زمانہ کو غمگین کر دو، چاہے تو اپنے امام زمانہ کو اس حد تک غمگین کرو کہ وہ رونے پر مجبور ہو جائے. تو اس حد تک اعمال کی تاکید ہے اور اتنا ضروری ہے، اگرچہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ زمانہ بڑا نازک ہے اور اس زمانے میں صحیح اعمال کا کرنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے. ارشاد فرماتے ہیں اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی اس زمانے کا جو ائمہ کے بعد آنے والا تھا، مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے، عجیب تو میں تعجب میں آ جاتا ہوں، میں حیرت میں آ جاتا ہوں جب میں آخری زمانے والوں کو دیکھتا ہوں. اس لیے حیرت میں آ جاتا ہوں، کیا اس لیے کہ وہ ہلاکت کے راستے میں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری زمانے والوں کو دیکھتا ہوں تو تعجب میں آ جاتا ہوں. اس چیز پر مجھے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ سیدھے راستے کو کیوں چھوڑ گئے، وہ ہلاکت کی طرف کیوں جا رہے ہیں، وہ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، بلکہ تعجب مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخر زمانے میں ایک ایسا شخص ہے جو سیدھے راستے پر ہے، تو مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ آخر سیدھے راستے پر قائم ہے تو کیسے قائم ہے. اتنا نازک زمانہ کہ امام اقرار کر رہے ہیں کہ اگر اس زمانے میں کوئی سیدھے راستے پر قائم ہو تو امام کو تعجب ہو جاتا ہے کہ ہر طرف سے زمانہ کھینچ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہی سیدھے راستے پر قائم ہونا یہی ایمان کے ماننے والوں کا فریضہ ہے. اور اسی وقت انسان اپنے آپ کو ایمان سے منسوب کہہ سکتا ہے کہ جب اس نازک دور کے اندر انسان اپنے آپ کو مومن حقیقی ثابت کرے. مومن حقیقی کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کی کیا شناخت ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ مسلسل خطبات ہیں ائمہ کے، اور ہر امام کا ایک نہ ایک خطبہ اس سلسلے میں ہے جس میں 40, 50, 100, 150, 200 تک نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ مومن کے اندر کیا ہونا چاہیے. ہماری گفتگو فی الوقت سلسلہ امامت کی اولین کڑی سے چل رہی کہ امام اول نے مومن کے سلسلے میں کیا کہا، یعنی امیر المومنین نے مومن کے سلسلے میں کیا کہا. اس کے بعد جیسے جیسے ہمارا پروگرام چلے گا انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر اور آئندہ سالوں میں دوسرے ائمہ کے اقوال بھی آتے رہیں گے کہ دوسرے ائمہ نے کیا تصور پیش کیا. بنیاد سب کی ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں زمانے والوں کی حالت کے اعتبار سے. تو امیر المومنین کے کچھ اقوال اس سے پہلے گزر چکے ہیں، کچھ احادیث گزر چکی ہیں جہاں تک گفتگو پہنچی تھی آج اس کے آگے سے. گزشتہ ہفتے 6 علامتیں مومن کی امام نے بتائی تھی کہ وہ افن کی قدرت ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کو قدرت ملے گی تو معاف کر دیا کرے گا. وصفاء فی حق ایک علامت یہ ہے کہ جب سخاوت کرے گا تو صرف اور صرف حق کے راستے میں کرے گا، یعنی سخاوت کرنے والا مومن نہیں ہے بلکہ سخاوت فی الحق کرنے والا مومن ہے. اتنا آپ دیکھتے رہیے گا کہ اس کے اندر بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو متشابہ ہیں. مثلا لفظ سخاوت، ہمارے یہاں یہی تعریف ہے کہ سخاوت کرنا جو ہے ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ تعریف متشابہ تعریف ہے. سخاوت کی کئی قسمیں ہیں، صرف وہ سخاوت انسان کو ایمان میں لاتی ہے جو حق کے راستے میں کی جائے. اس کے علاوہ دوسری جو سخاوتیں ہیں وہ انسان کو ایمان سے خارج تو کر دیتی ہیں لیکن ایمان کے اندر نہیں لاتی. اور اس کے بعد چار یہ علامتیں کہ نظرہ عبرتن، اس کی نظر ہمیشہ عبرت کی نظر ہوگی. سکوتہ فکرتن، اس کا سکوت ہمیشہ فکر کا سکوت ہوگا. استفہامہ تعلمن، جب کبھی پوچھے گا تو اس لیے پوچھے گا کہ اپنے علم میں اضافہ کرے. ومراجعتہ تفہمن، اور جب کبھی ایک ہی سوال کو دوبارہ پوچھے یا ایک سوال کو کسی اور عالم دین کے پاس لے جائے تو مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو سمجھوں. ان کی تشریح کیونکہ گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے اس لیے اب زیادہ تشریح مناسب نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ فرمائش کہہ لیجئے، حکم کہہ لیجئے، جو کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ پہنچی تھی کہ تشریح زیادہ نہ کی جائے، کیونکہ امام کا قول ہے ہر انسان اپنی اپنی فکر کے مطابق اس کی تشریح کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے تشریح کرنے میں اعتراض کا موقع مل سکتا ہے کہ امام نے تو نہیں کہا. اس لیے اب علامتیں زیادہ بتائی جائیں گی، تشریح کم کی جائے گی. ابھی آپ حضرات کی اپنی عقل و فکر ہے کہ کس طریقے سے ان کو آپ سمجھتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کرنا ہے تاکہ ہم اپنے موضوع پر واپس جا سکیں. ومشیہ التواضع، آج جو علامت پہلی علامت ہے مومن کی وہ یہ ہے کہ وہ چلے گا، لیکن جب چلے گا تو ہمیشہ تواضع کے ساتھ چلے گا. یہ تقاریر ہو چکی ہے اس کے اوپر، زیادہ اس کی تشریح مناسب نہیں ہے، لیکن قرآن کی وہ آیت کہ وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، مختلف قسمیں ہوتی ہیں بندوں میں. دنیا کا ہر صاحب دین اور صاحب مذہب وہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہے. خدا کا بندہ کہلوانے میں فخر کی کوئی بات نہیں، فخر کی بات اس وقت ہے کہ جب کسی بندے کو خود خدا اپنا بندہ کہہ دے. انسان اپنے آپ کو خدا کی طرف منسوب کرے یا کہتے ہیں، لیکن خدا کسی گروہ کو چن کر اپنی طرف منسوب کرے، یقیناً وہ وہی اصلی گروہ ہے اور وہی حقیقی گروہ ہے. تو قرآن نے کس کو خدا کا بندہ کہا؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے. صرف دو یا تین علامتیں ہیں، لیکن پہلی علامت کیا ہے؟ وعباد الرحمن. یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانتا ہو، یہ نہیں ہے کہ رسول کی رسالت کا قائل ہو، یہ نہیں ہے کہ امام کی امامت کو مانتا ہو. عباد الرحمن کی پہلی علامت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ امام کا دوست ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نماز اور روزہ حج و زکات کرتا ہو، بلکہ عباد الرحمن کی پہلی علامت کا تعلق حقوق الناس سے ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن وہ ہیں، ایسے بندے جن کو خدا اپنا بندہ کہہ رہا ہے. صرف اور صرف وہ بندے ہیں کہ جو جب زمین پر چلیں گے تو تواضع کے ساتھ چلیں گے، انکسار کے ساتھ چلیں گے، سر کو جھکا کے چلیں گے، سینے کو تان کر نہیں چلیں گے، اکڑ کر نہیں چلیں گے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں چلیں گے، بلکہ مشیہ التواضع، ان کا چلنا ہمیشہ تواضع کے ساتھ ہوگا، ان کا چلنا ہمیشہ انکسار کے ساتھ ہوگا، ان کا چلنا ہمیشہ کبر و غرور کی کمر کو توڑتا ہوا ہوگا. تو یہ پہلی صفت مومن کی آج کی نصیب. فل مکاری صبور، مشکلات میں، دقتوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور امتحان الہی کے وقت ہمیشہ تم اسے صابر پاؤ، ہمیشہ تم اسے صابر پاؤ گے. اور یہ صابر کا مقام کتنا بڑا. ایک طرف قرآن کی وہ آیا کہ خدا اور ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجے، درود بڑا ہدیہ ہے، وہ بڑا تحفہ ہے، وہ بڑی نعمت ہے کہ جو خدا اور ملائکہ اپنے پیغمبر کے لیے اور آل پیغمبر کے لیے مخصوص کر رہے ہیں. بلکہ حکم دیا جا رہا ہر مومن کو کہ تم نبی پر اور آل نبی پر درود و سلام بھیجو. لیکن دوسری طرف وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، دوسری طرف وہ صابر کہ جو مصیبت کے وقت تنگی کے وقت صبر کرتے ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلات اور درود ہو، وہ صلات اور درود جو نبی اور آل نبی کے لیے قرآن نے مخصوص کر دیا تھا، دوسری طرف یہی صلات و درود ہر اس مومن کو دیا جا رہا ہے، ہر اس مومن تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جو صبر کر رہا ہے، جو منزل صبر سے گزر رہا ہے۔ تو صبر کا مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن بلند ہو کر امام اور نبی کی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فی المکار ہی صبور، اس لیے مومن کی علامت ضرور ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی مشکل میں صبر سے، ضبط سے اور تحمل سے کام لیتا رہے گا۔ نفسہ منہ فی انائم و الناس منہ فی راحت، مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا۔ و نفس منہ فی انائم، اس کا نفس ہمیشہ مشکل کے اندر ہوگا، سختی میں ہوگا، اس لیے سختی میں ہوگا، والناس منہ فی راحت، تاکہ دوسرے لوگوں کو راحت پہنچائے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا تاکہ دوسروں کو راحت پہنچائے۔ غالباً یہ واقعہ اس سے پہلے یہاں پر نہیں آیا، بہرحال اس کو حافظہ کام نہیں کر رہا، لیکن خیال یہی ہے کہ شاید اس کو بیان نہیں کیا، لیکن اگر بیان بھی کر دیا ہو تو دوبارہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شام سے حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، چلا شام سے، شام سے مکے کی طرف جب چلا تو پہلے مدینے میں قیام کیا۔ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب آمد و رفت کے یہ وسائل نہیں تھے، جہاں کہیں ٹھہرنے کی جگہ ملتی تھی ٹھہر جاتے تھے، کیونکہ ہفتوں کا سفر ہوتا تھا، تھکن تاری ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ قافلہ مدینے میں پہنچا، مدینے میں پہنچنے کے بعد قافلے والے منتشر ہو گئے، جس جس کے جاننے والے تھے وہ اپنے جاننے والوں کے پاس چلے گئے، جن کے جاننے والے نہ موجود تھے وہ روضہ نبی کی زیارت کے لیے چلے گئے یا مدینے کی سیر کے لیے چلے گئے۔ مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوتا، تین دن مدینے میں قیام کیا اور اس کے بعد مکے کی طرف چلا۔ اس زمانے میں مکے کا سفر تین یا چار دن کا تھا، مدینے سے مکے کا سفر۔ چلتے چلتے دو دن گزرے تو راستے میں قیام کیا، ایک منزل آ گئی، اس منزل پر قیام کیا۔ کتاب مسائل الشیعہ اور بہار الانوار، جب قافلے نے وہاں پر قیام کیا تو وہاں پر جو رہنے والے تھے وہ آئے تاکہ اہل قافلہ کی ضرورت کو پورا کرے۔ سالار قافلہ جو تھا، جس کی سرکردگی میں یہ قافلہ شام سے مکے جا رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ آنے والوں میں اس کا چچا زاد بھائی بھی شامل ہے۔ بڑا خوش ہوا ملاقات کر کے، یہ پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم تو مدینے میں رہتے تھے۔ بتایا اس نے کہ میں مدینے کو چھوڑ کر یہاں آ گیا، خیر گفتگو چلتی رہی۔ اب یہ چچا زاد بھائی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا، اور اس طرح بیٹھا تھا کہ میں سالار قافلہ سے گفتگو کر رہا تھا، پورا قافلہ میری پشت پر تھا، تمام قافلے والے میری پشت پر تھے، قافلہ ابھی آ کر اترا، ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف، اور میں اپنے چچازاد بھائی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ گفتگو میں کر رہا تھا لیکن میرے کانوں میں مسلسل یہ آواز آ رہی تھی کہ لوگ کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ایک فرد واحد کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھوڑے کے آگے دانا ڈال دو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بستر کو بچھا دو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھانا جو ہے ٹھنڈا ہو گیا اس کو گرم کر دو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا میرے بچوں کی حفاظت کرو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر میلے ہو گئے ہیں ذرا ان پر سے گرد و غبار کو صاف کرو۔ مسلسل آوازیں آ رہی تھی، میں سنتا جا رہا تھا، اور مجھ کو معلوم ہو گیا، پتا چل گیا کہ قافلے والوں نے کسی خادم کو ملازم رکھا ہے کہ سب کا کام کرتا رہتا ہے، اور یقیناً یہ لوگ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا حق المحنت دے دیا کرتے ہیں۔ خیر ہر قافلے میں ایسا انتظام ہوتا، چنانچہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ اثنائے گفتگو میں جو میرا چچازاد بھائی تھا، یعنی سالار قافلہ جو تھا، اثنائے گفتگو میں اس کی نگاہ اپنے پیروں کی طرف گئی، جب اپنے پیروں کو دیکھا تو تذکرہ یہ ہو گیا کہ مدینے سے مکے کے درمیان کتنا گرد و غبار ہے، دیکھو کتنے جلدی میرے پیر میلے ہو گئے ہیں، گرد و غبار سے اٹ گئے ہیں۔ چنانچہ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے بھائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پیروں کو دھو لیا جائے۔ چنانچہ اس نے آواز اسی آدمی کو دی کہ پانی لے کر آؤ اور میرے پیروں کو دھو۔ اب یہ چچازاد بھائی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں گفتگو میں نے جاری رکھی۔ وہ آدمی پیچھے سے آیا، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا ایک ہاتھ میں برتن تھا، میرے پیچھے سے آیا اور آگے نکل گیا۔ جانے کے بعد میری طرف پوچھ کر کے بیٹھ گیا اور سالار قافلہ کے پاؤں کو دھلانے لگا۔ سالار قافلہ کے پاؤں کو دھلانے لگا، جب دھلا چکا تو سالار قافلہ نے کہا کہ میرے پاؤں صاف نہیں ہوئے ہیں، ذرا رگڑ رگڑ کر ان کو صاف کر۔ چنانچہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، برتن میں پانی جمع کرتا جا رہا ہے، اوپر سے لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے اور صاف کر رہا ہے۔ صاف کر چکا تو اتنے میں پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ ادھر آنا، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، ذرا اس کی مرمت کر دینا۔ چنانچہ اب وہ برتن کو لے کر اٹھا اور پلٹا تاکہ جوتے کی جا کر مرمت کرے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ پلٹا ویسے ہی میں نے اس کو دیکھا۔ میں مدینے میں کئی سال قیام کر چکا تھا، اس کو دیکھنا تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ میں نے سالار قافلہ سے پوچھا کہ تعرف و حاضر رجل، کیا تم اس مرد کو پہچانتے ہو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لا، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا کہ پھر اس کو تم نے کیسے لے لیا، اور کیا تم نے اس کو اپنے ساتھ ملازم رکھا ہے جو تمہاری خدمات کو انجام دے رہا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ جب ہم مدینے میں پہنچے تو یہ شخص پھر ہمارے قافلے میں آیا، ایک قافلے والے کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ کہہ کر ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلے میں شامل ہو گیا تو اس نے پہلے دن ہم میں سے ہر ایک سے یہ درخواست کی تھی کہ تم میں سے کسی کو کوئی بھی کام ہو، کتنا ہی ذلیل کام ہو، کتنا ہی پست کام ہو، کتنا ہی وزیر کام ہو، مجھ کو بتانا، میرے حوالے کرنا، میں تم لوگوں کا کام کروں گا۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ سہولت کس چیز میں تھی، ہم نے اپنے تمام کام اس کے حوالے کر دیے، چنانچہ یہ ہمارے کام کو انجام دیتا رہتا۔ اب یہ چچازاد بھائی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے؟ النار تو من ہو فی انائن، نفس تو من ہو فی انائن، والنار تو من ہو فی راحتن۔ ذرا امیر المومنین کی حدیث کو ذہن میں رکھیے، وہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے، خود ہر قسم کی مشکل کو برداشت کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے راحت پائیں، لوگ اس سے آرام پائیں۔ وہ لوگوں کے جانوروں کے آگے دانا ڈالتا ہے، وہ لوگوں کے کھانے کو گرم کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاؤں کو دھلاتا ہے، وہ لوگوں کے بستر کو بچھاتا ہے، وہ لوگوں کی ہر طرح سے خدمت کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کہتا ہے کہ چچازاد بھائی کہ تم نے نہیں پہچانا، اور اس کے بعد اس آدمی سے مخاطب ہوا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یہ امام علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مومن حقیقت، یہ حدیث پر عمل ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں آگے بڑھا کہ ابن رسول اللہ، ہی آپ کو کیا ہوا، آپ اس طریقے سے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ دین و دنیا کے بادشاہ، یہ تو ان لوگوں کا فریضہ تھا کہ آپ کی خدمت کریں۔ اور اب امام نے عجیب جواب دیا، جواب کیا دیا امام نے، اپنے سامان کو تہہ دیا، سامان کو اٹھایا اور رخصت کے لیے روانہ ہوا۔ سالار قافلہ گھبرایا کہ مولا کہیں آپ کی جو توہین ہم نے کی ہے دو دن تک اس کا کوئی اثر نہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا کہ اب میرا ہم اور تم ایک قافلے میں نہیں چل سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس قافلے میں شامل ہوا تھا تو یہ اطمینان کر کے شامل ہوا تھا کہ کوئی مجھے پہچانتا تو نہیں، کوئی مجھے جانتا تو نہیں ہے، اب تم نے مجھے پہچان لیا ہے، چنانچہ اب میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ میرے جد کا یہ فرمان ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہیں نہ جانتے ہو، تاکہ تم ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کے ثواب کو سمیٹ سکو۔ اب تم مجھے پہچان گئے، چنانچہ میں کسی اور قافلے کو تلاش کروں گا، میں کسی اور قافلے کے ساتھ جا کر ملوں گا۔ میرے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انا حقوق اخوان المسلمین اکثر تبرعوا من هذا، کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں وہ اس کام سے بہت زیادہ ہیں. میں نے تو ایک شمع برابر بھی تمہارے حقوق کو ادا نہیں کیا، میں تو ذرہ برابر تمہاری خدمت نہیں کر سکا، اور اب امید بھی نہیں ہے کہ تم خدمت کرواؤ گے. یہ کہہ کے امام اس قافلے کو چھوڑ کر روانہ ہو. النفس منه في عناء والناس منه في راحة. اس کو تم دیکھو گے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مشکل میں ڈالے گا. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اور خانوادہ امیر المومنین نے عمل کر کے یہ بتا دیا. یہ زبانی بات نہیں ہے، یہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جو صرف الفاظ کی شکل میں ہو بلکہ عمل کی شکل میں اس کو ڈالا. اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات، امام حسن کا واقعہ جو فقیر سے روٹی کھائی تھی، یہ امام رضا کا واقعہ جو کیسے والے سے کیسا لے کر اس کے بدن کی مالش کی تھی، یہ تمام کے تمام واقعات گواہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، ہمیشہ اپنے آپ کو رنج میں ڈال کر، ہمیشہ اپنے آپ کو دقت و پریشانی میں ڈال کر سب کی خدمت کرتا رہتا ہے. یہ ایک معیار ہے مومن حقیقی کا، اور اس کے اوپر مومن حقیقی کو پرکھنا چاہیے، اس پر مومن حقیقی کو پہچاننا چاہیے. المومن، اور غالباً آج کی آخری چیز، المومن حسن المعونت. مومن ہر ایک کی یاوری کرے گا، ہر ایک کا ساتھ دے گا، ہر ایک کا ہاتھ بٹائے گا. لیکن ساتھ دینا، یاوری کرنا اور ہاتھ بٹانا، یہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اچھے اور برے دونوں پہلو ہیں. اس لیے فرمایا کہ المومن حسن المعونت. مومن ساتھ دے گا لیکن تین طرح سے ساتھ دے گا. پہلا یہ کہ ہمیشہ موقع پر ساتھ دے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت آنے سے پہلے ساتھ دے یا وقت گزرنے کے بعد ساتھ دے. مومن جب کبھی کسی کی مدد کرے گا، مومن جب کسی کی یاوری کرے گا تو عین اس وقت کرے گا کہ جب اسے ضرورت ہو یاوری. اور دوسرا تشریح میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وقت مکمل ہو گیا. اور دوسری یہ چیز کہ مومن جب کبھی یاوری کرے گا تو اچھے طریقے سے یاوری کرے گا، یعنی جتنا اس کا امکان ہے اس امکان کے مطابق یاوری کرے گا. اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ مومن کی یاوری ہمیشہ اچھے کاموں میں ہوگی. یاوری ہر کام میں ہو سکتی ہے، مدد ہر کام میں ہو سکتی ہے، معاونت ہر کام میں ہو سکتی ہے، لیکن مومن جب کبھی معاونت کرے گا تو اگر اس کا سگا باپ بھی ہے، اگر اس کا سگا بھائی بھی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ برے کام میں میری معاونت کرے تو مومن ترک کر دے گا، اور اگر اس کا دشمن حقیقی بھی ہے، اس کا دشمن جانی بھی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ نیک کام میں معاونت چاہے تو مومن سب سے آگے بڑھے گا اور جا کر معاونت کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں امیر المومنین کے کردار کو کہ اگر پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا دارالخلافہ کو چھوڑ کر فارس و روم کی سلطنتوں کا مقابلہ کرنے چلے جائیں، المومن حسن المعونت، مومن اچھے کام میں مدد کرے گا. دشمن جانی، دشمن حقیقی جو حق کو غصب کر کے بیٹھا، لیکن ایک مومن جو ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ المومن حسن المعونت، مومن اچھے کام میں اپنے دشمن کی مدد کرنے کو تیار، اور برے کام میں اپنے خونی رشتے داروں کو سر کرنے کو تیار. دیکھیے کیونکہ محرم کے یہ 12 دن ختم ہو گئے ہیں، اس لیے یا تو ہم اپنے موضوعات پر واپس آ جائیں گے، یا اگر مناسب ہوا تو اسی گفتگو کو ابھی آگے بڑھائیں گے جب تک کہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے. اب کوئی سوال وغیرہ اگر کچھ پوچھنا ہے آپ سے بات چیت.
آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو نہیں کیا چیزیں بجانی ہے.